أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قیدیوں میں ہوئی بن اختب کی بیٹی زینب بھی تھی. یہ ہوئی بن اختب بہت بڑا یہودیوں کا سردار تھا. خود وہ مارا گیا اور ان کی عورتیں مسلمانوں کی قیدی بنی. اس میں ان کی بیٹی بھی تھی, نام زینب تھا. جب گرفتار ہوئی تو اس زمانے میں نئی دلہن تھی. ان کا شوہر کنانہ بھی خیبر کے جو مرد مارے گئے تھے اس جنگ میں, ان میں وہ بھی مارا گیا. مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو زینب حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں. بعض صحابہ نے حضور کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں اور یہ آپ کے لیے زیادہ موضوع ہیں. رسول اللہ نے داہیہ قلبی کو دوسری کنیز عطا فرمائی اور زینب کو آپ نے آزاد کر دیا. پھر اختیار دیا کہ چاہیں تو واپس اپنے گھر لوٹ جائیں یا چاہیں تو وہ نبی اکرم کے نکاح میں آ جائیں. انہوں نے نکاح میں آنا پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب سے بدل کر صفیہ رکھا. صفیہ کا مطلب ہوتا ہے چنی ہوئی, چوزن ون. حضرت صفیہ کی عمر اس وقت 17 برس کی تھی, 17 ایئرز ان کی ایج تھی. آپ نے خود اپنی چادر سے سفر کے دوران ان پر پردہ کیا. جب کہیں رک کر قافلہ دوبارہ روانہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا وہاں رکھتے. دراصل حضرت صفیہ کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا, قد میں ذرا سی کم تھیں, تو اونٹ پر چڑھنا دشوار ہوتا ہوگا ان کے لیے. خود اللہ کے رسول بیٹھتے, اپنا گھٹنا رکھتے اور آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر یہ پھر اونٹ پر سوار ہو جاتی. اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کوئی اور حضرت صفیہ کو سوار کروائے. نکاح کے وقت نبی اکرم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کچھ ہرا سا نشان ہے, تو ان سے پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے. بتانے لگی کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا ہے اور میری گود میں آ گرا. یہ خواب جب میں نے اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے ایک زور کا مجھ کو چانٹا مارا. ان کی سختی دیکھیں, نئی دلہن ہے حالانکہ, اور اس پر یہ مار پیٹ اور یہ سختی کا حال شروع کر دیتے تھے. اس زور کا اس نے مارا ہوگا کہ آپ سوچیں کتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ نشان چہرے پر موجود تھا. کہنے لگی کہ اس نے مجھ کو بہت زور کا مارا اور کہا کہ کیا تو عرب کی ملکہ بننے کے خواب دیکھتی ہے. اس کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا کوئی خیال اس کے دماغ میں آیا ہوگا کہ جو اس نے ایسا خواب دیکھا. مدینے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حارث بن نعمان رضی اللہ کے مکان میں رکھا, اس لیے کبھی کوئی حجرہ تو بنا نہیں تھا ان کے لیے, تو ٹیمپری ان کو وہاں رکھا گیا. ان کے حسن اور جمال کا شہرہ سن کر انصار کی عورتیں اور دوسری ازواج ان کو دیکھنے آئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن کی دولت سے نوازا تھا, تو جہاں باقی ازواج آئیں تو حضرت عائشہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھیں. وہ بھی آئیں. جب واپس جانے لگیں تو رسول اللہ ان کے پیچھے گئے. اب پوچھا, عائشہ تم نے اس کو کیسا پایا؟ بولی, یہودن ہے. کتنا ایک ٹپیکل رسپانس ہے, کتنا نیچرل. سوکن کے حسن کی تعریف کرنا ابھی تو تم اچھی ہے نا, کیسے کر سکتی تھی؟ اچھا برائی کریں تو جھوٹ بولیں, برا کیسے کہیں؟ ایک اور ہی جملہ کہہ دیا کہ ہاں یہودن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ایسا مت کہو, وہ مسلمان ہو گئی ہے. حضرت صفیہ سردار کی بیٹی تھی اور خاندانی سخاوت کا اثر انسان میں آتا ہی ہے. بہت بڑے دل کی تھی, بہت صابر تھی. ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو دیکھنے آئیں. تو انہوں نے جو سونے کے جھمکے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر ان کو دے دیے. اپنی ستیلی بیٹی سے, ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تھی, خاتون جنت تھی, تو چاہا کہ ان کا میں دل جیتوں, تو جو بھی کچھ ان کے پاس تھا اپنائیت پیدا کرنے کے لیے, جیسے کہ مائیں اپنا زیور بیٹیوں کو دیتی ہیں, اس طرح اپنا زیور انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیا. بلکہ ان کے ساتھ اور جو خواتین آئی تھیں ان سب کو تھوڑا تھوڑا اپنا زیور دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سفر میں ازواج ساتھ تھیں کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. رسول اللہ نے حضرت زینب بنت جحش ان سے فرمایا کہ اپنا ایک اونٹ تم صفیہ کو دے دو. اچھا, حضرت زینب بنت جحش خود انتہائی سخی تھیں. سارے مدینے کے غریب غربا کا خیال رکھا کرتی تھیں. بہت سخی, بہت بامروت خاتون تھی. لیکن اس موقع پر نہ جانے کیا ہوا کہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ کیوں دوں؟ یہ بات نبی اکرم کو اتنی ناگوار گزری کہ 2 مہینے آپ نے حضرت زینب سے بات نہیں کی۔ مذاق بات نہیں ہے، آپ یہ سوچیں 2 مہینے تک شوہر بات نہ کرے بیوی سے۔ حضرت زینب بہت پریشان رہی، آ کے حضرت عائشہ سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ نے بمشکل ان کا قصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کروایا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، رسول اللہ کی خفگی نے مجھے تقریباً مایوس کر دیا تھا، آئندہ میں نے عہد کیا کہ ایسی بات کبھی نہیں کہوں گی۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ جو ازواج میں آپس میں تھوڑی بہت رقابت یا رشک جو تھا وہ تو نیچرل چیز، انڈرسٹینڈیبل، لیکن جب ضرورت پڑتی تو ایک دوسرے کے ہی کام آیا کرتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسری کو اللہ کے رسول کی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں، یا دوسری کا وہ حق چھیننا چاہیں، یا کوئی اور نقصان پہنچانا چاہیں جان بوجھ کر اپنی سوکن کو۔ یہ کام نہیں کیا کبھی انہوں نے، اور یہی دراصل تقویٰ ہے۔ جو چیز اپنے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے اس کے اوپر۔ اصل بات یہ ہے کہ سوکنیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں، یا اس کے لیے لگائی بجھائی نہ کریں، یا شوہر کا دل خراب کرنے کی کوشش نہ کریں اس کی طرف سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے صفیہ سے زیادہ اچھا کھانا پکانے والی عورت نہیں دیکھی، بہت عمدہ کھانا پکایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ حضرت صفیہ سے کسی بات پر ناخوش ہو گئے۔ اب کیا کرتی؟ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ جانتی ہیں اپنی باری کسی چیز کے بدلے میں کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ جو رسول اللہ کی باری تھی میں کسی اور کو نہیں دے سکتی، لیکن اگر رسول اللہ کو آپ مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا 1 دن آپ کو دے دوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، ڈیل کر لی ان سے۔ اپنا جو ایک دوپٹہ تھا جو زعفران سے رنگا ہوا تھا، وہ دوپٹہ اوڑا، اس پر پانی چھڑکا حضرت عائشہ نے تاکہ اور ذرا خوشبو اچھی آئے۔ خوب اپنا دوپٹہ وغیرہ مہکا کر تیار ہو کر رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ تمہاری باری کا دن نہیں ہے۔ کہنے لگی، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے۔ پھر سارا قصہ سنایا، رسول اللہ پھر حضرت صفیہ سے راضی ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ نبی اکرم کسی دوسری بیوی سے ناراض رہیں۔ دیکھیں نا، ورنہ اس سے اچھا موقع اور کیا تھا، کہتے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے ناراض رہیں بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، بالکل نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ کسی بیوی کی طرف سے اللہ کے رسول کا دل میلا رہے، فوراً ساری کوشش میں لگ جاتی تھی کسی طرح کہ آپ کا دل صاف ہو جائے۔ تو ایک طرف تو یہ حال تھا، دوسری طرف چھیڑا چھاڑی بھی رہتی تھی، ایک دوسرے کو چھیڑتی بھی رہتی تھی۔ بالکل لگتا ہے نا کہ رنگ برنگا خوشبودار پھولوں کا گلدستہ ہے، ہر خوشبو اپنی جگہ اور ہر پھول کا رنگ اپنی جگہ، اور سب ایک ہی جیسے کہ دیکھے نا، ایک گلدستہ 2 ہاتھوں میں پکڑا ہوتا ہے نا، بس یہ ایک شخص کی محبت میں جڑی ہوئی تھی، یونائٹیڈ تھی، متحد تھی، لیکن اپنی انڈیویجل پرسنالٹی اپنی جگہ تھی۔ ایک دن نبی اکرم تشریف لائے تو دیکھا کہ صفیہ رو رہی ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا، تو بتایا کہ عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم ساری بیویوں سے افضل ہیں، کیونکہ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی رشتہ دار بھی ہیں، لیکن تم تو یہودن ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب عائشہ اور زینب ایسا کہیں تو تم کہہ دو کہ میرے باپ تو ہارون ہیں، اور میرے چچا تو موسیٰ ہیں، اور میرے شوہر محمد ہیں۔ تو آپ جواب دینا بھی سکھاتے تھے کہ اگر وہ یوں کہیں تب دیکھو تم ایسے کہہ دینا ان کو۔ پھر آپ نے جا کے ان سے کہا بھی اپنی بیویوں سے کہ اللہ سے ڈرو، اور تم آئندہ صفیہ کو اس طرح یہودن نہ کہنا۔ دیکھیں ذرا کیسے ان کو ٹرین کرنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، یہ آپ دیکھیے نا اللہ کے رسول کا طریقہ۔ بیزار ہو کے آج کل کے میاؤں کی طرح گھر سے باہر نہیں نکل جاتے تھے کہ کلب جا کر بیٹھ گئے، تو وہ تو لڑ رہی ہیں آپس میں، تو چھوڑو ان کو ان کے حالوں کے اوپر۔ نہیں، یہ اسکیپزم نہیں سکھاتا نا اسلام، بلکہ یہ ہے کہ آپ میٹر کو ڈیل کریں، سکھائیں، ٹرین کریں ان کو۔ اتنی محبت کرتی تھی حضرت صفیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ کو موت کے مرض میں مبتلا دیکھا تو بے چین ہو گئیں، اور فرمایا یا رسول اللہ کاش آپ کی بیماری مجھ کو ہو جائے۔ باقی ازواج ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، واللہ یہ سچی ہیں کہ واقعی اس وقت اس کے دل کی یہی کیفیت ہے کہ اس کا بس اگر چلے تو یہ میری جگہ لیٹ جائے اور یہ موت کا مرض اپنے سر پر لے لے۔ محض نمائشی بات نہیں کہہ رہی، سچے دل سے کہہ رہی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 50 ہجری میں انتقال ہوا، 60 سال کی ان کی عمر تھی۔ رسول اللہ کے شادیوں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، شاید وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان کی تمام بیویوں نے اپنی آزاد مرضی سے اور اپنی خوشی سے آپ کے نکاح میں آنا قبول کیا تھا، آنر سمجھ کے آپ کے نکاح میں آئی تھیں، اور پھر ان کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے وہ آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی ان کو رکھا گیا تھا، چوائس دے دی گئی تھی ان کو۔ اس کے باوجود انہوں نے ظاہر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو پسند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان کا ساتھ آپ کی تمام بیویوں کو بہت محبوب تھا، جان چھڑکا کرتی تھیں اپنے شوہر پر، اور شوہر بھی ایسا کہ جس میں ہر خوبی موجود ہو جو کوئی بھی عورت ایک آئیڈیل شوہر میں تصور کر سکتی ہے کہ میرے شوہر میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، وہ تمام خوبیاں بلکہ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں۔ بہت زیادہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کرنے والے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اور بیوی کے آ جانے سے پہلی کو بھول گئے ہوں یا اپنی پہلی کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہو۔ سب کو برابر کی توجہ، برابر کا پیسہ دیا کرتے تھے۔ شکل کا کم یا زیادہ ہونا یا عمر میں کم یا زیادہ ہونا، اس سے آپ نے کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا اپنی ازواج میں۔ یہاں تک آپ دیکھیں، اتنی ینگ اور اتنی حسین بیویوں کے ہونے کے باوجود آپ اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کو کبھی نہ بھولے۔ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اس کے باوجود آپ کے دل میں ان کا ایک خاص مقام موجود تھا۔ ایک دفعہ حالہ بنت خولید، یہ حضرت خدیجہ کی بہن ہے، حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، گھر کے باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز سن کر رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگے، واللہ کیا یہ حالہ ہیں؟ اس لیے کہ ایک دم حضرت خدیجہ ان کو یاد آ گئی نا، ان کی آواز سن کر، اور اپنی بیوی کی یاد آپ کو شدت سے آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آیا، غصہ اور رقابت کی کیفیت جمع ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ ایک قریش کی بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جس کے دانت گر کر صرف سرخ سرخ مسوڑے رہ گئے تھے؟ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو اس سے اچھی یعنی کہ ینگ اور خوبصورت بیوی عطا فرما دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے تو فرماتی ہیں، تب میں نے عہد کر لیا کہ اللہ کی قسم، اب خدیجہ کا ذکر بھلائی ہی سے کیا کروں گی۔ عقل مند بیویاں جانتی ہیں نا کہ شوہر سے کس حد تک لبرٹی لے سکتی ہیں وہ، اور وہ جانتی ہیں کہ اپنی لمٹ سے آگے بڑھیں تو پھر اپنی شامت بلانی ہے، تو ایک حد تک ہی جاتی ہیں جہاں تک شوہر ان کو اجازت دیتا ہے، لمٹس نہیں کراس کرتی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب کبھی کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو کچھ حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور روانہ کرتے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں، شاید دنیا میں کوئی عورت تھی ہی نہیں سوائے خدیجہ کے۔ کیا کرتی نا، ان کو ہوتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت جب موجود ہوں تو پھر کیوں یاد کرتے ہیں ان کو۔ لیکن یہ انصاف آپ دیکھیں اللہ کے رسول کا، دنیا سے گئی ہوئی بیوی کو بھی کبھی آپ نے بھلایا نہیں۔ برنارڈ شا کہتا ہے، کوئی مرد آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انتقال شدہ عمر رسیدہ بیوی سے اس کو ایسی ہی محبت ہے جیسی کہ زندہ خوبصورت اور اپنی ینگ بیوی سے۔ کوئی مرد یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایک لاتے ہیں تو پچھلی کو بھول جاتے ہیں، کہاں یہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے محبت کرنا، ایسا حسن سلوک۔ اور اسی کی تاکید آپ نے باقی مردوں کو بھی کی ہے، فرمایا، خیرکم خیرکم للنساء، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ گھر میں آپ ایک فرینڈ اور ایک کانفیڈانٹ کی طرح رہا کرتے تھے، اپنی بیویوں کی نفسیات کا، ان کے جذبات کا، ان کی پسند اور ناپسند کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ازواج میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل جگری دوستوں کا سا معاملہ تھا، محبت انتہا سے زیادہ اپنائیت، اور ایک دوسرے کے بغیر چین بھی نہیں، ایک دوسرے کے رازدار ہوا کرتے تھے ازواج بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اللہ کے رسول اپنے راز اپنی بیویوں سے شیئر کیا کرتے تھے، اہم معاملات میں آپ ان سے مشورے مانگتے تھے اور ان کے مشوروں کو آپ بہت سیریسلی لیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کی آپ بہت عزت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، بیویوں کو کوئی دل بہلانے کا کھلونا نہیں سمجھا تھا آپ نے، بلکہ ان کی شخصیتوں کو آپ نے نکھارا، ان کی دنیاوی اور دینوی تعلیم کا اور ان کی تربیت کا آپ نے اہتمام کیا۔ اس لیے کہ یہ بھی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے کہ وہ بیویوں کی تربیت بھی کرے اور تعلیم کا بھی انتظام کرے. ہر طرح کی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی میں حصہ لینے پر آپ اپنی ازواج کو بہت انکریج کیا کرتے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج بہت کانفیڈنٹ تھیں, بہت بااعتماد. ہر ایک کی ان میں سے اپنی ایک انفرادی شخصیت تھی اور اپنی رائے کا اظہار خوب جم کر کیا کرتی تھی. دبی ہوئی اور کچلی ہوئی شخصیتیں نہیں تھیں ان کی, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دے وڈ اسپیک دیئر مائنڈ. تو جو ان کے ذہن میں بات ہوتی تھی کہا کرتی تھیں. اور اپنی بیویوں کے پاس خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل بہت لگا کرتا تھا. آپ ان کی کمپنی بہت انجوائے کرتے تھے. آپ نے فرمایا, الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کل کی کل متاع ہے اور بہترین اس دنیا کی متاع ایک نیک بیوی ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے, اور جب کسی بات کا حکم دے تو پورا کرے. جب بیوی کی طرف دیکھا جائے تو دل خوش ہو جائے, جب کوئی بات بیوی سے کہی جائے تو آگے بحث کرنے کے بجائے بات مانے, اور تیری غیر موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمان پر ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے شوہر کی فرما برداری کرنا, ڈیفائنس اور غصہ اپنے اندر نہ آنے دینا. اللہ ہمارا ہمدرد ہے اور ہمارا دوست ہے. یہ تو شیطان کی کارستانیاں ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کے اندر ایسے جذبات پیدا کر دے, عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی, کہ نہ مرد بیوی کے حق ادا کریں اور نہ بیویاں جو ہیں وہ شوہر کے حق ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھنے والے تھے نا, بہت انڈرسٹینڈنگ شوہر تھے. ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ کے ہاں مقیم تھے کہ ایک اور آپ کی زوجہ نے, ایک اور آپ کی بیوی نے کچھ کھانا پکا کر بھیجا. یہ بات حضرت عائشہ کو بہت ناگوار گزری. اچھا اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, نارملی جس وقت آپ کا کھانا وانا پکتا ہے, چھٹی کے دن نہیں پکتا نا, اس لیے کہ شوہر گھر میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, یہ ہوا کھانا وانا پکانا دیر سے شروع ہوا. اچھا ہم آرگنائز ہی بہت لگنا چاہتے ہیں چھٹی کے دن, اب آپ لگی ہیں کھانا پکانے میں, اتنے میں کہیں اور سے کھانا آ گیا. تو یہ حضرت عائشہ کو بات پسند نہیں آئی, ان کو بہت ناگوار گزری. جو خادم کھانا لے کر آیا تھا, جو غلام آیا تھا, اس کے ہاتھ پہ انہوں نے ایسے مارا کہ برتن گر گیا اور کھانا بھی گر گیا, برتن بھی ٹوٹ گیا. حالانکہ رسول موجود ہیں, خود نیچے بیٹھے اور ٹکڑے جمع کرنے لگے جو ٹوٹا ہوا برتن تھا. پھر کھانا بھی انہوں نے اکٹھا کیا جو گر گیا تھا اور بولے کہ تمہاری ماں کو سوکنا پہ کی غیرت آ گئی. پھر دوسرا برتن خادم کے حوالے کیا, کھانا تو گر گیا اب کیا ہو سکتا ہے اس کا, لیکن دوسرا برتن نوکر کو دیا اس کے بدلے. آج آپ بتائیں کوئی شوہر یہ برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے ان چیزوں کو. مردوں سے تو آج کل ایک بیوی نہیں سنبھلتی, کہاں نو کو بے وقت سنبھالنا. اعتراض کرنے کے بجائے ایڈمائر کرنا چاہیے ان کو تو, کہ واقعی کیا بیلنس آپ نے رکھا تھا. میجورٹی آج کے مسلمان مردوں کا حال یہ ہے کہ یا تو گھر میں ٹائرنٹ بن کر رہتے ہیں یا بھیگی بلی بن کے رہتے ہیں. ایک دفعہ کسی عورت کے بارے میں حضرت عائشہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ بس وہ تو اتنی سی ہیں برائی کے طور پہ. اس بات کو آپ نے برداشت نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نہیں برداشت کرنا اور کیا برداشت کرنا ہے. جو تھوڑا بہت غصہ تھا برداشت کر لیا کرتے تھے, لیکن یہ اخلاقی خرابیاں برداشت نہیں کرتے تھے. جب اس طرح سے انہوں نے بات کی, حالانکہ زبان سے کچھ نہیں کہا, تب بھی آپ نے برداشت نہ کیا اور ٹوکا ان کو. فرمایا, عائشہ اگر تمہاری یہ بات سمندر جتنے پانی میں ڈال دی جائے تو وہ سارا کڑوا ہو جائے. آج کے شوہروں کا تو حال یہ ہے کہ بیویاں ان کی اپنی سگی ماں بہنوں کی برائیاں دل بھر کر ان کے سامنے کرتی رہیں اور وہ سر جھکائے مجرم بنے سنے چلے جاتے ہیں. بیویوں کی اصلاح نہیں کرتے, ان کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے. تو جب وہ بیوی کی اخلاقی تربیت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ صرف ان کو کھلانا پلانا اور زیور پہنانا اور خالی اپنے ہی حقوق لمٹ سے آگے بڑھ کر لینا ہی بس میرا کام ہے، تو بس پھر دنیا اور آخرت دونوں کا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور ایسے مردوں کی بیویاں معاشرے کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی، کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی بیویوں کے آرام کا بھی آپ بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے محمد بن قیس سے رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن فرمایا، میں تم کو اپنی کہانی اور رسول اللہ کی کہانی سناؤں؟ ہم نے کہا، بلا، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بھی صحابہ جایا کرتے تھے حضرت عائشہ کے پاس اور مختلف ازواج کے پاس، تاکہ ان سے پھر رسول اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، حاصل کر لیں۔ انہوں نے کہا، جی بتائیے۔ فرمایا حضرت عائشہ نے، ایک رات نبی اکرم میرے ہاں تھے کہ آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر لی اور جوتی نکال کر اپنے پاؤں کے آگے رکھ لی اور لیٹے رہے۔ جب وہ سمجھے کہ میں سو گئی، آہستہ سے اپنی چادر لی، آہستہ سے جوتی پہنی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر نکلے اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ ہڑبونگ نہیں کہ لائٹ کھولی، الماری کھولی، چیزیں نکالی، نہیں، یہ سب کچھ نہیں۔ احساس کہ بیوی سو رہی ہے تو اس کی نیند نہ ڈسٹرب ہو، خیال کیا بہت زیادہ۔ جب رسول اللہ گھر سے نکلے، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سوتا سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہتی کہ میں جاگ رہی ہوں، پریٹینڈ کرتی نہیں کہ ہاں جیسے میں سوئی رہی ہوں، دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کرتے کیا ہیں۔ سب دیکھ رہی ہیں، جب رسول اللہ گھر سے نکلے تو کہتی ہیں، جھٹ میں بستر سے اٹھ گئی کہ دیکھوں کہ آخر اتنے چپکے چپکے رات کو کہاں جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ عقلمند بیوی کی نشانی ہوتی ہے، کبھی شوہر کے بارے میں لاپرواہ اور کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اپنی چادر لی، سر پر اوڑی، گھونگھٹ نکالا اور ازار پہنی اور ان کے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ آپ بقیع پہنچے اور دیر تک کھڑے رہے۔ جنت البقیع قبرستان ہے۔ پھر تین بار آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر لوٹے۔ اب دیکھنا کہ رسول اللہ ٹرن ہو رہے ہیں، تو کہتی ہیں میں بھی لوٹی۔ وہ جلدی چلے، میں بھی جلدی چلی۔ وہ دوڑے اور میں بھی دوڑی۔ گھر آ گئے اور میں بھی گھر آ گئی۔ یہ پہلے گھر پہنچ گئی، گھر آتے ہی دوبارہ سے لیٹ گئی بستر پر۔ رسول اللہ گھر آئے تو فرمایا، عائشہ کیا ہوا تم کو؟ سانس پھول رہا ہے اور تمہارا پیٹ بھی پھولا ہوا ہے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم بتا دو، نہیں تو لطیف خبیر مجھے بتا دے گا، اگر تم نے نہ بتایا تو اللہ مجھے بتا دے گا۔ میں نے بتا دیا۔ تب آپ نے فرمایا، وہ جو کالا کالا سا میرے آگے تھا، کیا وہ تو تھی؟ چادر پہنی ہوئی تھی نا، اور دوڑ رہی ہوں گی آگے آگے، رسول اللہ پیچھے پیچھے ہیں ان کے۔ تو کہا، اچھا، وہ کالا کالا جو میرے آگے تھا، کیا وہ تو تھی؟ تو میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے محبت سے میرے سینے پر مارا، جیسے کہ نہیں ایک آپس میں ذرا سا محبت سے ایک دوسرے کو کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ تو نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرا حق مار لے گا، تمہاری باری کے دن کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو اس پر کہتی ہیں، اگر آپ ایسا کرتے تو اللہ کو پتا چل جاتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ جیسی بیوی آپ جیسے شوہر کے بارے میں تو ایسا ہی سوچے گی۔ تو خوبصورت سی بات ہے نا کہ میں اتنی کم ہوں اور آپ اتنے اچھے ہیں، تو ظاہر ہے میں آپ کے بارے میں ایسی باتوں کا گمان کر سکتی ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی اور بیوی کے پاس جاتے کو پتا چل جاتا، تو آپ نے ایکسپلین کیا، اللہ کے رسول نے ان کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے پکارا اور تم سے چھپایا، تو میں نے بھی تم سے چھپایا، میں سمجھا کہ تم سو گئی۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتا نہ چلتا کہ نہیں سوئیں، سات پہلو میں لیٹی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ جاگ رہی ہیں کہ سو رہی ہیں۔ انسان ہی تھے، جتنا امام شوہر کو علم ہو سکتا ہے انسان کی حیثیت سے، اتنا ہی ان معاملات میں آپ کو بھی علم ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سمجھا کہ تم سو گئی، برا جانا کہ تم کو جگاؤں، تو یہ بھی سوچا کہ تم گھبراؤ گی۔ پھر جبریل نے کہا کہ آپ کا رب حکم فرماتا ہے کہ بقی جائیے اور مردوں کے لیے مغفرت مانگیے۔ میں نے پوچھا، کس طرح مغفرت مانگوں؟ اچھا، جبریل نے فرمایا کہ آپ کہیے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، یہ دعا ہے قبرستان جانے کی. تو یہ دعا بھی جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر نبی اکرم کو سکھائی اور آپ کے ذریعے سے ہم نے یہ دعا سیکھی ہے. جیسے کہ ہر شادی شدہ زندگی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ کی زندگی میں اور ان کی شادی شدہ زندگی میں بھی چند واقعات ہم کو ایسے ملتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کی کس حد تک ناز برداری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ان کے خیال سے اور ان کے کہنے پر آپ نے شہد کھانا چھوڑ دیا، عہد کر لیا کہ اب آپ شہد نہیں کھائیں گے. اس پر سورہ تحریم نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی، کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے؟ کیا اپنی ازواج کی خوشی چاہتے ہیں؟ یہاں تنبیہ ہے کہ اتنی نازبرداری آپ کو نہیں کرنی، آپ صرف ان کے شوہر نہیں ہیں، آپ رسول بھی ہیں. اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تو باقی مسلمان اس کو اس وجہ سے کھانا چھوڑ دیں گے کہ اللہ کے رسول نہیں کھاتے. تو اسی لیے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والا، درگزر فرمانے والا ہے، اللہ نے یہ قصور آپ کا معاف کر دیا. مراد یہ ہے کہ ایسے آپ ناز ان کے نہیں اٹھائیں گے. ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ ناز کرے ناز بردار سے، جو اٹھاتا ہے نخرے تو نخرے کیے بھی جاتے ہیں. شوہر اتنا نرم مزاج اور اتنا محبت کرنے والا ہو تو بیویاں بھی پھر ناز کرتی ہیں. آج آپ دیکھیے، شاید ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول تو ہمارے سامنے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے ہیں. لیکن جس زمانے میں آپ موجود تھے تو اس زمانے میں مختلف انسانی رشتوں میں بھی آپ جڑے ہوئے تھے. اپنی ازواج سے صرف رسول اور امتی والا رشتہ نہیں تھا، بلکہ شوہر اور بیوی والا رشتہ بھی تھا آپ کا. اور انسان ہونے کے ناطے بعض دفعہ ازواج کے لیے یہ توازن رکھنا دشوار ہو جاتا تھا کہ رسول والی حیثیت اور شوہر والی حیثیت اپنی اپنی جگہ برقرار رہے. آسان کام نہیں تھا، یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا. بہت محتاط ہونا پڑتا تھا ازواج کو کہ کہیں کسی وقت وہ رسول اللہ کو صرف اپنا ہسبینڈ سمجھ کر ٹریٹ نہ کرنا شروع کر دیں. عام حالات میں تو شوہر بیوی کی ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن ازواج کی پوزیشن آپ دیکھیں بہت نازک تھی کہ اگر وہ بالکل ہی شوہر کی طرح ٹریٹ کرتی تھیں اللہ کے رسول کو، تو پھر آپ کی رسول والی پوزیشن وہ کمپرومائز ہونے لگتی تھی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی بیویاں بہت پرفیکٹ بیلنس نہیں رکھ سکتی تھیں، تو ایسے موقع پہ ضروری ہوا کہ اللہ کی طرف سے کچھ احکامات نازل کیے جائیں اور رسول کی بیویوں کو بھی بتایا جائے کہ کس حد تک بس وہ لبرٹی لے سکتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس لمٹ سے پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. انہی کی طرف سے کچھ ایسی ڈیمانڈز آئی تھیں، نہ نفقے کی، کچھ پیسے ٹکے کی، اس لیے کہ بہت تنگی سے تو گزارا کیا تھا انہوں نے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تو جب خیبر بھی فتح ہو گیا اور مال غنیمت آنے لگا اور عام مسلمانوں کی حالت بھی مالی طور پر، معاشی طور پر، اکنامکلی اچھی ہونے لگی، تو آپ کی بیویوں نے بھی تھوڑا سا اضافہ مانگا. نہ اس میں کوئی شرعی نقصان تھا، نہ کوئی اخلاقی طور پہ ہم ان کو منع کر سکتے کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نارمل بات انہوں نے کی تھی، لیکن یہ بھی اللہ کے رسول کو پسند نہیں آئی. جو ان کا مقام تھا ازواج کا، اس سے یہ بات گری ہوئی تھی کہ وہ پیسے کا مطالبہ کریں. تو جب یہ ہوا تو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار گزرا. ایک مہینے کے لیے آپ نے اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کر لی. اس کو ایلہ کہا جاتا ہے. یہ واقعہ ایلہ ہے کہ آپ ایک مہینہ اپنی تمام بیویوں سے جدا رہ کر الگ ایک مقام پر رہے. ذرا سی اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا روٹین تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر تمام ازواج کے پاس چکر لگایا کرتے تھے. وقت بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، ازواج کی تعداد زیادہ تھی، بہت زیادہ وقت تو کسی کے حصے میں نہیں آتا تھا. دو چار منٹ بھی اگر یہاں سے وہاں ہوتے تو وہ کافی محسوس ہوتا تھا ان کو. ایک دفعہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ کو تھوڑی زیادہ دیر ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خیال آیا کہ آخر کیوں زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرے. تجسس کیا تو پتا چلا کہ حضرت زینب کے پاس شہد آیا ہوا ہے، کسی نے تحفے کے طور پہ شہد بھیجا ہے ان کو، اور وہ شہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھاتے ہیں. اس کو کھانے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے؟ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے، شہد کی مکھی اس کا رس چوستی ہے، اس پھول کے اندر ذرا سی سمیل ہوتی ہے اور اس کی سمیل پھر اس شہد میں بھی آ جاتی ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ کچھ اور نہیں کہہ رہی ہیں، کوئی اور بات نہیں کہہ رہی، اس لیے کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی نا، وہ تو منع ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ اچھا آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے، ایک سوال پوچھنا کہ کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے، بس اتنا۔ تو آپس میں دونوں نے مل کر یہ بات طے کی، بہت دوستی بھی تھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں، تو انہوں نے پورا پلان کیا کہ تم بھی یہ پوچھنا الگ سے، میں بھی یہی پوچھوں گی الگ سے جب میرے گھر آئیں گے، اور جب حضور فرمائیں گے کہ زینب نے شہد پلایا ہے تو پھر تم کہنا کہ اچھا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ہاں تشریف لائے تو یہی سوال جواب ہوئے، پھر جب حضرت عائشہ کے پاس گئے تو بھی یہی بات دہرائی گئی۔ آپ کی طبیعت میں تکدر پیدا ہوا کیونکہ آپ کو کسی بھی قسم کی بو انتہائی ناپسند تھی۔ چنانچہ پھر جب آپ حضرت زینب کے ہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کو شہد آفر کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، کہ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر آپ نے جو قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اس سے رجوع کیا اور شہد کو استعمال کیا۔ واقعہ ایلا، اس کے احکامات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی تعداد ایک فکس تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام کرتے تھے، جو بھی وہ تعداد تھی بہرحال بہت قلیل اور بہت کم تھی، ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی اور ازواج کا گزارا بھی تنگ دستی کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ خیبر کی فتح کے بعد اموال غنیمت میں اور مال اور دولت میں کافی اضافہ ہو گیا، عام مسلمان بھی خوشحال ہو گئے، چنانچہ ازواج نے اپنے مقررہ گزارے میں اضافے کی خواہش کی۔ اب وہ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ نہ عقلی طور پہ، نہ قانونی طور پہ، نہ اخلاقی، نہ شرعی، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اور یہ آپ دیکھیے کون سا وہ لاکھوں مانگ رہی ہیں، بس اتنا مانگ رہی ہیں کہ روز کھانا پک جائے، اتنی سی بات۔ اس میں یہ فیکٹر بھی شامل ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھا کھا لیں، جب بیوی کے ہاں پکے گا تو شوہر بھی تو کھائے گا نا ساتھ ہی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ خالی کوئی اپنی ذات کے لیے بہت مانگ رہی تھیں کہ ہم بڑا پہنیں گے اوڑھیں گے اور ہم کوئی لاکھوں کے حساب سے خرچ کریں گے، یہ تو ان کی طبیعت میں ہی نہیں تھا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں اشرفیاں بانٹی جاتی تھیں، ایک دفعہ 70,000 اشرفیاں حضرت عائشہ کو بھیجی گئیں، اپنی دامن میں رکھ کر بیٹھ جاتی تھیں اور وہ صدقہ کرتی رہتی تھیں اور شام تک اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ گئیں۔ اس دن روزے سے تھیں، کنیز نے کہا کہ کچھ تو پیسے رکھ لیتی تو ہم افطار کچھ اچھا کر لیتے، میں افطار کے لیے آپ کے لیے کوئی چیز لے آتی۔ کہنے لگی کہ مجھ کو یاد نہ رہا، تو اس وقت یاد دلا دیتی تو اب تانا دینے کا کیا فائدہ۔ یہ تو ان کا دنیا سے بے رغبتی کا حال تھا، بالکل نیچرل، جیسے کہ عام بیویاں ڈیمانڈ کرتی ہیں اپنے شوہروں سے کوئی چیز، اسی طرح انہوں نے بھی سوچا کہ جب سبھی کو مل رہا ہے تو ہم بھی کیوں نہ تھوڑا سا لے لیں۔ لیکن چونکہ وہ عام بیویاں نہیں تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام شوہر نہیں تھے، آپ نے تو اپنے لیے اختیاری فقر پسند کیا تھا، والنٹیرلی آپ نے اس بات کو اپنے لیے پسند کیا تھا کہ آپ غربت کی زندگی گزاریں۔ ورنہ یہ ہوتا کہ اگر مال و دولت کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں کو بھی وہ مال دینے لگتے تو جو آئندہ اعتراض کرنے والے آئے وہ یہ کہتے کہ عام بادشاہوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق رہ گیا، انہوں نے بھی دولت حاصل کی، انہوں نے بھی دولت حاصل کی۔ تو لہٰذا آپ نے کبھی پسند نہیں کیا اس چیز کو کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کی مال یا دولت جمع ہو یا کوئی اس کا اظہار کیا جائے۔ ایک اور بھی اس میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کچھ کہا، ان کی بیوی نے پلٹ کے جواب دے دیا، حیران ہو گئے حضرت عمر، کہتے ہیں تم ہمیں جواب دیتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، تو کون سی بڑی بات ہے، حضور کی بیوی تو سارا دن ان کو جواب دیتی ہیں۔ اس پہ حضرت عمر کو پریشانی ہوئی، تشویش ہوئی، وہ گئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس اور پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح. پوچھا کیا تم ناراض بھی ہوتی ہو اللہ کے رسول سے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم بعض دفعہ پورا پورا دن بات بھی نہیں کرتے ان سے. اس میں بھی ایک روایت آتی ہے نا کہ نبی اکرم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ جب تم خفا ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی پتا چل جاتا ہے. انہوں نے پوچھا کس طرح؟ تو کہا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. یہ ہے ناراضگی. ان کے ناراضگی کو اپنی ناراضگی پر مت لے لیں. میاں کچھ پوچھ رہا ہے تو جواب ہی نہیں دے رہی اور منہ پھلائے پھر رہی ہیں یا سر لپیٹ کر لیٹ گئی بستروں کے اوپر. یہ انداز تھا سویلائز طریقہ ناراض بھی ہونے کا کہ بس نام لینا چھوڑ دیا. جب یہ بات پتا چلی حضرت عمر کو تو انہوں نے اپنی بیٹی کو برا بھلا کہا، ناراض ہوئے ان کے اوپر اور کہا کہ یہ بات مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کو تم ناراض مت کرو اس طرح سے. لیکن وہی والی بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی، ازواج کی جو پوزیشن تھی بیویوں کے طور پہ، تو ایک امتی اور ایک بیوی کے درمیان توازن رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اس موقع پر نازل فرمائے تاکہ ازواج مزید محتاط ہو جائیں اور ان کو خیال رہے کہ نہیں وہ اس طرح کی لبرٹی عام بیویوں کی طرح اپنے شوہروں سے نہیں لے سکتی. بہرحال کچھ دو تین فیکٹرز ایسے جمع ہو گئے تھے جس سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تکدر پیدا ہوا. اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ساری آپ کی ازواج موجود تھی وہاں پر، اتنے میں حضرت عمر شاید تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے بتایا کہ یہ مجھ سے نان نفقہ مانگتی ہیں. حضرت عمر نے بات کی اور ڈرایا ان کو کہ تم اللہ سے ڈرو، یہ ایسے مطالبے مت کرو. حضرت عمر ام سلمہ کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی پوچھا کہ حضور کی بیویاں حضور کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں. حضرت ام سلمہ تو بہت معتبر خاتون تھی، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر ہر معاملے میں تم بولتے ہو، اب کے رسول کی بیویوں کے معاملے میں بھی تم بولنا شروع کر دو گے. اس پر وہ شرمندہ ہو گئے اور ان سے کوئی اور سوال جواب انہوں نے نہیں کیے. اسی زمانے میں یہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کے پہلو میں چوٹ لگی. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے جڑا ہوا ایک اور کمرہ تھا، وہاں جا کر آپ نے قیام فرما لیا اور ایک مہینے تک ازواج سے ملاقات نہ کی. منافقین تو ایسی باتوں کی تلاش میں رہا کرتے تھے. انہوں نے خبر مشہور کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ ہم آل غسان کی طرف سے جنگ کے خطرے میں رہا کرتے تھے. یہ غزوہ تبوک کی بھی بات کا واقعہ ہے کہ یہ خیال ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت آل غسان ہم پر حملہ کر دیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن میں سو رہا تھا کہ دروازے پر بہت زور کی دستک ہوئی، جیسے گھبرا کر کوئی نوک کرتا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا، کہ آل غسان نے حملہ کر دیا؟ کہنے والے نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. مدینے کے سارے مسلمان بہت اپسیٹ، بہت پریشان رہے. کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ جا کے نبی اکرم سے پوچھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. آخر حضرت عمر فاروق نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ایک کھردری چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر اس بان کے نشانات بھی بن گئے تھے. یہ دیکھ کر حضرت عمر کو رونا بھی آیا اور کہا کہ قیصر اور کسرا کے لیے تو اتنے شاہانہ انتظامات ہیں اور آپ اتنی کھردری چارپائی پر لیٹے ہیں کہ اس کے نشان آپ کے جسم پر نظر آنے لگ گئے.